مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کو اسلام کی ترقی سے خوشی ہوتی ہے، ایمان والوں کی ترقی سے خوشی ہوتی ہے، اسلام کی علامتوں اور نشانیوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں کفر، شرک، اس سے اس کو نفرت ہوتی ہے، کفر اور شرک کی علامتوں سے اس کو نفرت ہوتی ہے، کفر اور شرک کے غلبے سے اس کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ایک مومن دل و جان سے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، اور زندگی کے ہر مرحلے میں ان کو اپنے لیے ماڈل اور نمونہ بنا کر ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم اس طریقے پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں جس طریقے کے مطابق ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ ایک ایک سنت اور ایک ایک ادب کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری نماز 100% اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہو۔ جیسے نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے، ایسے ہی جو حالات آتے ہیں، جو مسائل ہمارے سامنے درپیش ہوتے ہیں، ان مسائل اور ان حالات میں بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا اور اپنا نمونہ بنانا چاہیے۔ اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حالات جب سنگین ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہتا تھا، کفر و شرک جب غالب آ جاتا تھا، لوگ کفر کی طرف حد سے زیادہ آگے بڑھنا شروع کر دیتے تھے اور کفریہ چیزوں کو معاشرے میں رواج دینا شروع کر دیتے تھے، ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا تھا، آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، سیرت کی کتابوں میں ہمیں اس کے نمونے ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، پھر بھی دیکھتے تھے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، پھر بھی دیکھتے تھے کہ لوگ کفر اور شرک کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے تھے، بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپ کی صحت پر اس کا اثر پڑتا تھا، اور اللہ تعالی کو آسمان سے آپ کی تسلی کے لیے آیتیں نازل کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ بعض ایسے موقعوں پر جب کفار کی طاقت بڑھنے لگی، خاص طور پر غزوہ احد کے موقع پر جب کفار کو حوصلہ ملا، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، اس وقت کفار نے سینہ تان کر اپنی برتری کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی غزوہ احزاب کے موقع پر منافق جو تھے، جن کے دلوں میں ایمان کمزور تھا، ظاہر میں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے وہ کافروں کے ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے بھی پیٹرے بدلنے شروع کر دیے اور کفار کی طرف اپنا جھکاؤ ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، بہت تکلیف ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم اتنی محنت کرتے جا رہے ہیں اور یہاں کافر اپنی طور طریق کو آگے بڑھانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں, اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف سے اس وقت آیات نازل ہوئی کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا. جو لوگ کفر کے سلسلے میں جلد بازی کرتے ہیں, جو لوگ کافروں کی طرف آگے بڑھتے ہیں, کفر کے طور طریق کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, کفر کا غلبہ کرنا چاہتے ہیں, ایسے لوگوں کی کوششوں سے, ایسے لوگوں کی حرکتوں سے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اللہ کی طرف سے تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ انہم لن یضروا اللہ شیئا, یہ چاہے جتنی محنت کریں, چاہے جتنی کوشش کریں, چاہے اس کے لیے جتنی قربانیاں دیں, کتنا خرچہ کریں, بڑی بڑی حکومتوں کو اس کے لیے استعمال کریں, دنیا کی طاقت اور وسائل کو اس کے لیے استعمال کریں, انہم لن یضروا اللہ شیئا, یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اللہ کا نقصان نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اور جو ایمان والے دین پر جمے ہوئے ہیں, جو ہر چیز میں دین کو ترجیح دیتے ہیں, جو لوگ دین کے لیے جیتے ہیں, دین کے لیے مرتے ہیں اور دین کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے بھی ان کی سازشیں کوئی نقصان دہ نہیں ہوتی. ان کافروں کی وجہ سے ان لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ان کی نسبت اللہ سے جڑی ہوئی ہے. یہ اللہ کے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے دنیا میں جیتے ہیں اور اللہ کے لیے دنیا میں مرتے ہیں, ان کا کوئی نقصان یہ کافر نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے حالات میں تسلی کے لیے آیات کو نازل کیا گیا, بلکہ یہاں تک کہا کہ ان کافروں کا عروج, ان کا آگے بڑھنا, ان کا زوال, ان کا نیچے ہونا, یہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, اللہ کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے. وَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اللہ تعالی جن کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں, کفر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم, ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرنا نہیں چاہتے ہیں, یعنی ان کے دلوں میں ایمان کو ڈالنا نہیں چاہتے ہیں, اس لیے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں. گویا اللہ کی طرف سے تسلی دی گئی کہ دنیا میں جو قانون چلتا ہے وہ میرا چلتا ہے, دنیا میں جو چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں, چاہے اچھی چیزیں ہوں بری چیزیں ہوں, ہمارا یقین ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ والقدر خیره وشره من اللہ تعالی, کہ جو بھی تقدیر ہے اچھی ہو یا بری ہو سب اللہ کے حکم سے ہوتا, وہ سب اللہ کی طرف سے ہونے والی ہے. یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کفر کو غلبہ دے سکتے ہیں وہ اللہ کفر کو مٹا بھی سکتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں, ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ ایک بار بھی ان کو پکڑا جائے. تو اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج کل کے جو حالات ہیں, کفر کا غلبہ ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے, انتقامی کاروائیاں ان کی ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے, مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں, معاشی میدان میں, سیاسی میدان میں اور ہر طرح کے کاموں سے دور کرنے کے لیے ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, ان کو الگ کیا جا رہا ہے, الگ تھلگ کر کے ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے بھی مسلمان بے چین ہیں, پریشان ہیں کہ کیا ہوگا. اللہ پر جس کی نظر ہوتی ہے اس کی زبان سے تو کچھ نہیں نکل سکتا, لیکن جن کی نظریں خالی طاقت پر ہوتی ہے, خالی وسائل پر ہوتی ہے, وہ گھبرا سکتے ہیں, ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں. ہمیں ذرا پیچھے بھی جانا چاہیے, اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف سال تک ایسا بائیکاٹ کیا گیا کہ نہ ان سے کوئی شادی بیاہ کر سکتا تھا، نہ خرید و فروخت کر سکتا تھا، نہ کسی طرح سے کوئی تعلقات ان سے رکھ سکتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماننے والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، چاہے وہ کافر ہوں، ان کو ایک گھاٹی میں لے جا کر قید کیا گیا. 3 سال تک مکے والوں کا، بلکہ دنیا والوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا. بچے تک بھوک سے بلک بلک کر روتے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، چمڑیاں بھون کے کھاتے تھے، پتے کھاتے تھے. یہ حالات ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکے ہیں. ان حالات سے بھی مسلمان گھبرائے نہیں، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اپنے مذہب سے ایک انچ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کسی طرح سے کمپرومائز کرنے کے لیے، سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ اپنے دین پر ڈٹے رہے، اپنے مشن پر ڈٹے رہے، اپنی دعوت پر ڈٹے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی سالوں کے اندر اسلام کا غلبہ ہو گیا. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ کفر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق اللہ کا عذاب لے، ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ جس وقت پر جو چیز لاتا ہے اس پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. وقتی جوش، وقتی جذبے میں ایسا کوئی کام نہ کرنا چاہیے کہ جس کے اثرات دیرپا ہو جائے، جس کی وجہ سے بجائے فائدے کے ہمارے لیے نقصان ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماحول میں بھی کہا گیا، جب انتہائی تکلیف دی جا رہی تھی، کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، کہا کہ تم ایسے جمع رہو، ایسے برداشت کرتے رہو جس طرح سے اولو العزم پیغمبروں نے، بڑے پیغمبروں نے برداشت کیا، تکلیفوں کو جھیلا، مصیبتوں کو برداشت کیا اور دین پر ڈٹے رہے. ایسے ہی آپ بھی ان کی تکلیفوں کو برداشت کیجئے، لیکن اپنے دین پر ڈٹے رہیے. صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سامنے والے کے سامنے جھک جائے، صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے ڈر سے اپنے دین پر، ایمان پر عمل کرنا چھوڑ دیں، شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیں. نہیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، اس کی خوردگی ہے، یہ سامنے سپر ہونا ہے، جھکنا ہے. اس کے لیے اسلام نہیں آیا ہے، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے. حالات اس سے بھی سخت آ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے مذہب پر جٹے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، ایک منٹ کے لیے بھی اپنی دینی چیزوں سے، دینی شعائر سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوں گے تو دشمن جھک جائے. دشمن کو جھکنا ہی ہے. ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو ختم ہونا ہے، باطل کو تو دبنا ہے. باطل ہمیشہ رہنے کے لیے آیا نہیں ہے، لیکن جب حق دبے گا تب باطل کا غلبہ ہوگا. تو یہ اللہ کے رسول سے کہا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے بڑے بڑے پیغمبر برداشت کرتے رہے، جیسے بڑے بڑے پیغمبر ڈٹے رہے، ویسے آپ بھی برداشت کرتے رہیے، آپ بھی اپنے دین پر ڈٹے رہیے، اپنے مشن پر ڈٹے رہیے. ولا تستعجل لهم، ان کے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لیجیے، عذاب لانے میں جلد بازی نہ کیجیے، انتقام لینے میں جلد بازی نہ کیجیے. یہ قرآن کی تعلیم ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا فاصبر علی ما یقولون، وہ جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ جو آپ کو بدنام کرتے ہیں، وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آپ صبر کیجیے، آپ برداشت کیجیے، ان کی وجہ سے بددل نہ ہو جائیے، ان کی وجہ سے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائیے، ان کی وجہ سے دین کے کسی رکن سے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو جائیے، بلکہ واہجرہم ہجرن جمیلا، اچھے طریقے پر ان سے دوری اختیار کیجیے. اب اچھے طریقے پر دوری اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، جھوٹ کا جواب جھوٹ سے نہیں دینا، مکر و فریب کا جواب مکر و فریب سے نہیں دینا، بلکہ ہم اپنے دین پر عمل کرتے رہیں، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، اور ان سے جتنا ہو سکتا ہے دور رہیں، اور اپنے آپ کو دینی اعتبار سے عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے پختہ بنانے کی کوشش کریں. یہ پیغام اللہ کے نبی کو دیا گیا تھا، یہ پیغام آج بھی ہمارے لیے ہے. ہمیں اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا چاہیے. آج باقاعدہ اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو قائدین ہیں، جو ہمارے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں ہم سے زیادہ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بدگمان کیا جا رہا ہے، ان سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے ہمیں کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے خلاف ہمیں لڑنے بھیڑنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ تمہارے علماء کیا کرتے ہیں، تمہارے قائدین کیا کرتے ہیں، فلاں لوگ کیا کرتے ہیں، فلاں ادارے والے کیا کرتے ہیں. اس طرح سے نوجوانوں کو اکسایا جا رہا ہے. یاد رکھیے، اگر ایسے موقع پر یہ جو نازک مرحلہ ہے، ہم نے جلد بازی سے کام لیا، اپنے جذبات سے کام لیا، اپنے علماء اور اپنے قائدین سے بدگمانی اختیار کی، ان کے حکموں کی خلاف ورزی کی، تو یاد رکھیے نتیجہ جو ہوگا وہ اس سے ہزار گنا خراب ہوگا. اللہ اس سے حفاظت فرمائے. اس وقت بڑا امتحان ہے، صبر کا امتحان، اطاعت کا امتحان، بڑوں کی بات کو ماننے کا امتحان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کا امتحان، دین پر استقامت کا امتحان، دین پر عمل کرنے کا امتحان. دنیا ہے اور دین ہے، تعلیم ہے اور دین ہے، حکومت ہے اور دین ہے، ظلم ہے اور دین ہے، ہمیں کس کو اختیار کرنا ہے؟ یہ امتحان کا وقت ہے. اس وقت ہمیں اپنی دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے، اس وقت ہمیں اپنے ایمان کا ثبوت دینا چاہیے، اس وقت ہمیں اپنی غیرت کا ثبوت دینا چاہیے، اس وقت ہمیں اپنی حمیت کا ثبوت دینا چاہیے، اس وقت ہمیں اللہ پر بھروسے اور توکل کا ثبوت دینا چاہیے، اس وقت ہمیں نبی کی تعلیم کو اپنی جان سے زیادہ مقدم رکھنے کا ثبوت دینا چاہیے. اگر یہ ثبوت اگر ہم نے اپنے عمل سے پیش کیا، اپنے اخلاق سے پیش کیا، تو یاد رکھیے یہ سیاہ رات، یہ کالی رات یہ ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد صبح نمودار ہونے والی ہے. آنا ہے ظالموں کو ختم ہونا ہے، رات تاریخ ختم ہونے والی ہے، صبح کا آنا جیسے یقینی رات کے بعد، ظالموں کے ظلم کے بعد عدل و انصاف کا آنا یقینی ہے. لیکن امتحان ہمارا ہے. اگر ہم نے اپنی شریعت کو مقدم رکھ کر، اپنے علماء کی اتباع کر کے، ان کے فیصلوں کو تسلیم کر کے اس وقت اپنے صبر کا اور اپنی اطاعت کا ثبوت دیا، تو اس انصاف والے دن کو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ظالموں کے انجام کو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. لیکن اگر ہماری طرف سے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، پھر ہمارا انجام کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانے گا. لیکن نئی نسل ضرور انصاف کو دیکھے گی، اللہ کے وعدوں کو دیکھے گی، دین کے غلبے کو دیکھے گی. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین پر یقین عطا فرمائے، نبی کی اطاعت اور اپنے بڑوں کی اطاعت میں رہنے کی توفیق دے، اور دین کے غلبے کو، اسلام کے غلبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہمیں بنائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد